السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يزل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يزل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کون سے لوگ قرآن مجید سے گمراہ ہوتے ہیں. اس موضوع پر پچھلی بار بھی گفتگو ہوئی تھی اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ نے اس موضوع کو اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں، اللہ نے پہلے یہ بتایا کہ قرآن سے ہدایت کن کو ملتی ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ ہم نے مضمون پڑھا تھا کہ پانچ صفات ہوں تو تب قرآن مجید سے ہدایت حاصل ہوگی. اب کون سے لوگ ہیں جو قرآن مجید سے گمراہ ہوتے ہیں؟ یہ مضمون ہے اسی سورہ مبارکہ کے تیسرے رکوع میں، آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا اس قرآن کے ذریعے سے مگر ان کو جو فاسق ہیں، اور ان فاسقوں میں تین خرابیاں ہیں. الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه، یہ اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں. ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور کاٹتے ہیں اس کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں. پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. بعض حضرات کو یہ بات بیان کرنے میں ذرا تھوڑی سی ایک عارضی محسوس ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں بہی سے مراد قرآن نہیں ہے، اس سے مراد مثال ہے جس کا ذکر پیچھے آیا ہے، اس مچھر کی مثال سے. ایسی مثالوں سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. ممکن ہے کہ یہ بھی اس سے مراد ہو، لیکن قرآن مجید میں بعض اوقات ایک ایک مقام کے کئی تفسیری امکانات ہوتے ہیں. خود قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات آئی کہ قرآن مجید بعض لوگوں کی گمراہی میں، بعض لوگوں کی سرکشی میں اضافہ کر دیتا. سورۃ المائدہ میں دو مرتبہ اللہ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 64 میں بھی اور آیت نمبر 68 میں بھی، کہ ولا یزید الفاظ یہ ہیں کہ ولا یزیدن کثیرا منھم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. اے نبی، جو کلام آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے یہ ان میں سے اکثر کے لیے اضافہ کرے گا، طغیانی کا اور سرکشی کا. ان کی ضد اور بڑھے گی، ان کی سرکشی اور بڑھے گی. اس قرآن مجید کے ذریعے سے جب حق کے لیے نئے نئے دلائل آئیں گے، ان کی گمراہی بے نقاب ہوگی، تو اس سے ان کی سرکشی میں اور ان کی ضد میں، ان کے تکبر میں اور اضافہ ہوگا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما یزیدہم الا نفورا، قرآن مجید ان کے لیے اضافہ نہیں کرتا مگر اور بدکنے کا، اور زیادہ نفرت کا. اسی طریقے پر سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا منافقین کے حوالے سے کہ والذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یہ قرآن مجید کی صورتیں ان کی خباثت میں مزید خباثت کا اضافہ کرتی ہیں. تو بلا شبہ قرآن مجید سے کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اب وہ کون سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن میں تین برائیاں ہوتی ہیں، تین خباثتیں ہوتی ہیں. مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر برتن صاف ہے اس میں آپ پانی ڈالیں گے تو وہ پانی صاف ہی رہے گا، لیکن اگر کسی کا برتن ہی گندگی سے آلودگی سے پہلے سے ہی بھرا ہوا، اس میں صاف پانی ڈالنے سے بھی مزید گندگی ہی پیدا ہوگی. قرآن مجید نے اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھایا کہ زمین پر بارش آتی ہے، زمین اچھی ہوتی ہے تو اس سے زمین کی خیر برآمد ہوتی ہے، اور اگر زمین خراب ہو والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اگر زمین ہی خراب ہو تو بارش پڑنے سے بھی اس زمین سے سوائے جھاڑ جھنکار کے اور کچھ نہیں نکلتا. تو اگر ایک آدمی میں کچھ خباثتیں تو قرآن جیسی نعمت آنے سے بھی کوئی خیر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ جھاڑ جھنکار گویا مختلف قسم کی اس کی خباثتیں اور نمایاں ہوتی ہیں. اب فرمایا کہ یہ تین خرابیاں جس میں ہوں گی اس کو قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملے گی، گمراہی ملے گی. ان میں سے پہلی بات فرمائی الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے. سب سے بڑا عہد کون سا ہے؟ کہ جو ہر انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رکھا. ممکن ہے ہم اس عہد کو بھول گئے ہوں، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں اس کی دوبارہ یاد دہانی کرا دی. سورۃ الاعراف اس کے 22 رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پٹ سے ان کی پوری اولاد کو ظاہر کیا، یعنی تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری انسان دنیا میں آئے گا سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان سب سے اللہ نے عہد لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں. اس عہد کی وجہ سے توحید یہ ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں رچی بسی ہوئی ہے. توحید کی جب بھی تعلیم ہمارے سامنے آتی ہے ہمارے اندر سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ تعلیم بالکل صحیح ہے. شرک کے لیے مختلف قسم کے دلائل اور مثالیں لوگ دیتے ہیں، لیکن توحید اس کا تصور تو ہمارے اندر رچا بسا ہوا ہے. اب جو لوگ اس توحید کے تصور کے باوجود شرک کرتے ہیں وہ پھر کبھی بھی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. اللہ نے سورۃ الاعراف میں کئی قوموں کی بربادی کے ذکر کے بعد تبصرہ کیا کہ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد پر نہیں پایا. جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس عہد کی حالانکہ معرفت ان کے دلوں میں تھی، توحید کی معرفت ان کے اندر موجود تھی، اس کے باوجود انہوں نے شرک کیا، اس عہد کی پاسداری نہیں کی، اس لیے گمراہ ہوئے، اس لیے ہلاک ہوئے. بات بڑی واضح بھی ہے کہ شرک کے ذریعے سے آدمی ایک جھوٹا سہارا ڈھونڈ لیتا ہے کہ کوئی ہے جو میری بخشش کرا دے گا، کوئی ہے جو مجھے اللہ کے یہاں جا کے بخشوا لے گا، کوئی ہے جو میری مرادیں پوری کرا دے گا. تو جب اس کو یہ پتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے کہ جو میری مرادیں پوری کرانے والا ہے، مجھے بخشوانے والا ہے، وہ پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اور ایک کیفی سی زندگی بسر کرے گا؟ وہ تو پھر جو جی میں آئے گا کرے گا، اس کو تو پتا ہے کہ میری بخشش ہوئی جانی ہے، مجھے کسی نے جا کے اللہ کے یہاں چھڑا لینا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے لوگ جو معاشرے میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی شرک کا سہارا ڈھونڈا ہوا ہوتا ہے. سال کے سال وہ کسی بزرگ کے اس میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ دیگے چڑھاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ پیسہ اچھا خاصا خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کا پورے سال کا معاملہ وہ انتہائی لوٹ مار کا، حرام خوری کا، غلط طریقوں کا ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو جا کے دیکھ لیجیے لاہور میں علی عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے 3 دن تک، اور شہر لاہور کے جتنے دودھ والے ہیں وہ 3 دن تک خالص دودھ بالکل فری آف کاسٹ وہاں پہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. کیوں ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سارا سال کی جو ملاوٹ ہے وہ ملاوٹ ہمارے ان تین دنوں میں اس خرچ کرنے سے، اس خالص دودھ کو دینے سے، وہ سارے کے سارے ملاوٹ ہماری معاف ہو جائے گی اور اللہ کے یہ نیک بندے ہمیں اللہ کے یہاں بخشوا لیں. تو جو شرک کرنے والا ہے اس کو کبھی بھی قرآن پاک سے ہدایت نہیں مل سکتی، بلکہ ایسے لوگ تو قرآن مجید سے اپنے شرک کے لیے دلائل ڈھونڈتے ہیں. آپ کو ایسے دلائل بہت ساری کتابوں میں مل جائیں گے، میں نے پیچھے بات پوچھ کر ذکر بھی کیا. وہ بجائے قرآن کے پیچھے چلنے وہ چاہتے ہیں کہ قرآن ان کے من گھڑت عقائد کو سپورٹ کرے، قرآن مجید ان کی پیروی کرے، قرآن مجید ان کے عقیدوں کے حوالے سے تصدیق کرے. اسی طریقے پر ایک ہے تو تمام انسانوں نے کر رکھا ہے، ایک ہے تو مسلمانوں نے کر رکھا ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ تعالی ہی کی عبادت کروں گا. نماز کی ہر رکعت میں ہم اس عہد کو پھر سے تازہ کرتے ہیں، یہ اپنا کانٹریکٹ ہم ریویو کرتے ہیں، عہد بندگی پھر سے تازہ ہوتا ہے. سرکشی نے کر دیے دھندے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبھی تازہ کریں. مسجد میں آ کر میں اللہ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ میں آپ کی بندگی کروں گا، میں آپ کی غلامی کروں گا. لیکن اگر باہر جا کر مستقل میری روش یہ ہو کہ میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، میری معیشت میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، میری معاشرت میں شرعی پردے کے احکامات نہ ہو، شادی بیاہ میں ہر طرح کی خرافات، تو جس کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جو ایسا ڈھیٹ ہوتا ہے کہ عہد کرنے کے بعد عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قرآن مجید سے ہدایت نہیں دیتا. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ لا دین لمن لا عہد له، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے، لہذا وہ بے دین انسان ہوتا ہے کہ جس میں وعدے کی پاسداری ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری بات بیان فرمائی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں. اس آیت کا ایک تو مفہوم وہ ہے جو بڑا واضح ہے، رحمی رشتوں کا خاص خیال رکھنا، صلہ رحمی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چاہے تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ زیادتی بھی کریں تب بھی ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھو. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، تو یہاں بھی اس سے مراد یہ ہے کہ رحمی رشتوں کو کا خاص خیال رکھنا. تو جو شخص اتنا سندل ہو کہ وہ رحمی رشتوں کا خیال نہ رکھے، اپنے جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھے، تو پھر ایسے سنگل انسان کہ دل کی سختی رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کو بھی قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی. ہدایت کے لیے دل کی نرمی ضروری ہے. لیکن اس آیت کا، آیت کے اس حصے کا بڑا وسیع مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں کئی چیزوں کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا، اللہ نے حکم دیا قرآن کے ساتھ جڑو، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. تب اگر ایک شخص قرآن سے نہیں جڑ رہا اور وہ رہنمائی کے لیے اور بہت کچھ پڑھتا ہے، ہدایت کے لیے قرآن کو سمجھ سمجھ کر نہیں پڑھتا، اسے بھی کبھی ہدایت نہیں مل سکتی. اسی طریقے پر قرآن مجید کی صحیح تفسیر اولین ملے گی ہمیں سنت رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ارشادات اور آپ کا عمل. تو جو بھی سنت سے کٹ جائے گا وہ بھی ہدایت سے محروم ہو جائے گا. پھر وہ قرآن مجید کو لے گا، اس کے الفاظ کی لغت میں تشریحات کو دیکھے گا، اور جو مفہوم اس کی خواہشات نفس کے مطابق ہوگا اس کے مطابق قرآن کو سمجھنے شروع کر دے گا. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صلات کا اصل مطلب تو ہوتا ہے معاشرہ، اقیم الصلاۃ، اچھا معاشرہ قائم کرو. لہذا یہ جو صورت بنا رکھی ہے کہ مسجد میں آؤ، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھو، یہ اصل میں سارے کا سارا سلسلہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مولویوں نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے بنایا ہے کہ لوگ آئیں اور میرے پیچھے آ کے نماز پڑھیں اور میری پوری کی پوری نماز میں پیروی کریں. وہ کہتے ہیں سارے کے سارے باتیں یہ غلط ہیں، اصل جو استمرہ اچھا معاشرہ قائم کرنا. لیکن جب قرآن مجید آپ پڑھیں تو خود آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ تصریح کس قدر غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نماز قائم کرنی ہو تو اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے سر کا مسا کرو، اپنے ہاتھوں کونیوں سمیت دھو لو، اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو. اب خود سوچیے کیا معاشرہ قائم کرنے کے لیے یہ چار کام کرنے ضروری ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خوف کا عالم ہو تو یعنی بھی آدھے لوگ آپ کے ساتھ تماس قائم کریں، آدھے پیرے پر کھڑے رہیں. اور اس کے بعد وہ آدھے چلے جائیں جنہوں نے پڑھ لیے, باقی آدھے آ کے پڑھ لیے, تو کیسا ممکن ہے کہ آدھے لوگ کو معاشرہ قائم کرے آدھے کھڑے رہیں اور پھر باقی جا کے آدھے لوگ جا کے معاشرہ قائم کریں؟ تو قرآن مجید کو اپنی وضاحت خود کرتا ہے. قرآن مجید کے اندر اس قسم کی لغوی سہاروں سے تحریف نہیں کی جا سکتی, یہ کتاب عزیز ہے. آپ قرآن مجید میں نماز کا لفظ دے دیجیے, آپ کو جگہ جگہ محسوس ہوگا کہ یہاں صلات سے مراد وہ صلات ہے جو میں کس نے سکھائی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طریقے پر کسی بھی معاملے میں خدا نہ خواستہ لغت کو قرآن اللہ کے رسول کی سنت پر ترجیح دے تو سمجھ لیجئے کہ یہ گمراہی کا رستہ اس سے کھل جاتا ہے. اللہ ہمارے اخلاق کو اجر و عظیم اجر سے نواز دے. انہوں نے جو اصول تفسیر, اصول فقہ, اصول حدیث مرتب کیے ہیں, ان اصولوں کی روشنی میں ہم دین کو صحیح طریقے پر سمجھ سکتے ہیں. اصول تفسیر میں یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر احادیث اور سنت رسول میں تلاش کی جائے, اس کے بعد صحابہ اکرام کے اقوال دیکھے جائے, وہ اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں, انہوں نے اللہ کے رسول سے قرآن سیکھا, اس کے بعد تابعین کے اقوال دیکھے جائیں, تابعین نے صحابہ اکرام سے تربیت حاصل کی, اس کے بعد اگلا درجہ پھر لغت کا تھا. مزید اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسلاف کے ساتھ جڑے رہو. اللہ نے تعریف کی کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ رضی اللہ عنہم ورضوان, وہ جنہوں نے سبقت کی اول اول مہاجرین میں سے اور انصار میں سے, اللہ کے رسول پر ایمان لے ان کا ساتھ دیا, اور جنہوں نے ان کی پیروی کی, یعنی ان صحابہ کی, ان انصاری صحابہ کی, مہاجر صحابہ کی, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اگر ان اسلاف کے ساتھ تعلق توڑ کر ہم نئی نئی باتیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے قرآن مجید پر عمل کے حوالے سے, لازمت گمراہی ہوگی. آپ کو ایسے دانشور مل جائیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ آج تک کسی نے طلاق کے مسئلے سمجھے ہی نہیں. طلاق کے حوالے سے آج تک جو بھی آرادی ہیں دکانیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں, اور صحیح طلاق کے مسئلے کو میں نے سمجھا. ہمارے اسی ہندوستان میں ایک شخص گزرا ہے مولوی تمنا مانی, اس کا یہ فلسفہ تھا, وراثت کے بارے میں کلالہ کی بات آج تک کسی نے نہیں سمجھی. پچھلی صدی میں آ کر وہ بات واضح ہوئی, کس پر؟ مولانا تمنا آبادی پر. تو یہ جو سلسلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک طلاق کے حوالے سے, وراثت کے حوالے سے احکامات اور عمل وہ کبھی صحیح ہوا ہی نہیں, وہ عمل صحیح شروع ہوا ہے 14ویں صدی میں آ کر. تو جو اس قسم کی بات کرے سمجھ لیجئے کہ وہ گمراہی کا رستہ کھول رہا ہے. ایک مضبوط کنڈے سے, ایک مضبوط سارے سے ہمارا تعلق کھول رہا ہے. جتنے فتنے اٹھے ہیں, چاہے غلامت قادیانی کا فتنہ ہو, چاہے وہ غلامت پرویز کا فتنہ ہو, ان تمام فتنوں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اسلاف سے بدل کر دیا. اسلاف کو تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو غلط تشریحات آج تک کرتے رہے, صحیح تشریح تو آج ہمیں سمجھ میں آئی, ہم بیان کر رہے ہیں. جب اسلاف کے ساتھ ایک سوئزن پیدا ہو جائے تو پھر انسان ایک مضبوط سہارے سے کٹ گیا, اب اس کے بعد ہوا اس کو جا مرضی دے جائے. یہ جیسے جہاز ہے, وہ کھونٹے پہ بندھا ہوا ہے ساحل پر, اس کی رسی اگر کٹ جائے لنگر اس کا الگ ہو جائے, وہ جہاز موجوں کے رحم و کرم پر ہے, جہاں جائیں موجوں اس کو لے جائیں. بالکل یہی کیفیت ہوگی اگر اسلاف سے کٹیں. اسی طریقے پر اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ کونوا مع الصادقین, اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر رہو, اچھی صحبت اختیار کرو, اچھی دوستیاں اختیار کرو. تو جن لوگوں کی دوستیاں, جن کے تعلقات صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ نہ ہوں, جن کی دوستیاں دنیا داروں کے ساتھ ہوں, انہیں بھی قرآن پاک سے ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت ان کو ملے گی جو کہ یہ دیکھیں کہ میری دوستی کس کے ساتھ ہے, اللہ والے کے ساتھ ہے, کسی نمازی کے ساتھ ہے, کسی دیندار کے ساتھ ہے, اور یا یہ کہ کسی دنیا دار, بے نمازی, دھوکہ دینے والے, فراڈی, جھوٹے, اس کے ساتھ میری محبت ہے, اس کے ساتھ میرے تعلقات. تو اچھی صحبت انسان کو بنا دیتی ہے, بری محفلیں, بری صحبت, برا ماحول انسان کو بگاڑ دیتا ہے. تو گمراہ قرآن مجید سے وہ لوگ ہوں گے, نمبر ایک, جو اپنے عہد کو توڑتے ہیں, عہد الس اور عہد بندگی, اور جو اس چیز کو کاٹتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, قرآن سے اپنا تعلق قائم نہیں رکھتے, سنت سے کٹ جاتے ہیں, اسلاف سے ہٹ کر ایک نئی رائے اختیار کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی دوستیاں، اچھی محفلیں وہ اختیار نہیں کرتے، اچھے ماحول میں نہیں جڑتے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا داری کے ماحول میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات بیان فرمائی، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد کہتے ہیں کسی بھی قانون کے ٹوٹ جانے۔ اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں قانون کی عمل داری نہ ہو، جیسے کہ ہمارا معاشرہ کوئی قانون کی عمل داری نہیں ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، مجرموں کو یہاں پہ سزا نہیں ملتی، اگر آپ بحفاظت گھر پہ آ جاتے ہیں تو یہ بس اللہ کا آپ پر احسان ہے، ورنہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی وقت بھی آپ کی جان بھی لے سکتا ہے، آپ سے آپ کی املاک بھی چھین سکتا ہے۔ جیسے کبھی بارش میں بعض جگہ پر ہوا کہ گاڑیاں پھنس گئیں اور لوٹ مار کرنے والوں کی چاندی ہو گئی، انہوں نے کئی لوگوں سے ان کے موبائل، ان کی نقدی، ان کی اہم گھڑیاں ان سے چھین کے لے کے بھاگ گئے، کیونکہ اس ملک میں کوئی قانون کی پاسداری نہیں ہے۔ مجرموں کو نہ گرفتار کیا جاتا ہے، گرفتار ہو بھی جائے تو چھوڑ جاتے ہیں اور انہیں سزا نہیں ملتی۔ تو یہ ہوتا ہے فساد، جبکہ کہیں پر کوئی قانون نافذ نہ ہو، کوئی قانون کی عمل داری نہ ہو، لوٹ مار، کرپشن، استحصال، دوسروں کے ساتھ زیادتی، دوسروں کی املاک کے اوپر قبضہ، یہ سارا سلسلہ جاری ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہو، یہ فساد ہے۔ ایک فساد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بطور سزا قوموں پر آتا ہے، ظاہر الفساد و بالبر بلوا، اللہ نے جو قانون بنایا وہ قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہوا انسانوں کے لیے نعمت ہے، یہ اس طرح سے چلتی ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اگر اس قانون کو توڑ دے اور یہ ہوا بہت زیادہ تیز ہو جائے، آندھی کے جھکڑ آئے، تو اس کی وجہ سے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ قوم نوح پر، قوم عاد پر اسی ہوا کو شدت کے ساتھ چھوڑ دیا گیا، اور قرآن پاک کہتا ہے کہ ماں تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمی، جس چیز پر بھی، جس چیز پر بھی اس ہوا کا گزر ہوتا تھا، اس شے کو وہ اٹھا کر پٹک کے چورا چورا کر دیتی تھی، فساد آ گیا۔ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات تیز ہوائیں آتی ہیں اور گھروں کی جو ٹین کی چھتیں وہ اڑ جاتی ہیں، درخت گر جاتے ہیں، سائن بورڈ گر جاتے ہیں اور تباہی مچ جاتی ہے۔ سمندر کے بارے میں اللہ کا ایک قانون ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہتا ہے، اسے انسان استفادہ کرتا ہے۔ اسی سمندر میں اگر طوفان آ جائے، عام قانون ٹوٹ جائے، تو سمندر کے طوفانوں سے کتنے بڑے پیمانے پر تباہیاں واقع ہوتی ہیں۔ زمین کے بارے میں اللہ کا قانون ہے کہ پرسکون رہتی ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے جائے قرار بنایا۔ اس کے بارے میں اللہ کا قانون ٹوٹ جائے اور یہ ہلنے لگے زلزلے کی وجہ سے، تو کیسی تباہی آتی ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے، لیکن اگر یہی حد سے زیادہ ہو جائے تو فساد برپا ہو جاتا ہے۔ زار الفساد و فی البر بل باہر بما کسبت ایدی الناس، تو فساد اصل میں کہتے ہیں ضابطے کے ٹوٹنے کو، قانون کے ٹوٹنے کو۔ تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا قانون توڑ رہا ہے، وہ اصل میں زمین میں فساد مچا رہا ہے۔ یہ ہے والذین یفسدون فی الارض ویفسدون فی الارض، وہ لوگ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اس زمین کو اللہ نے بنایا ہے، اس زمین پر امن و امان کے لیے، سکون کے لیے اللہ نے ایک شریعت دی ہے، ایک ضابطہ دیا ہے، قانون دیا ہے۔ اگر اس قانون پر عمل ہوگا، اس زمین پر امن و امان ہوگا، ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو وہ محفوظ ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ ہم شریعت کے قوانین کو نافذ ہی نہ کریں، اور یا یہ ہے کہ اپنے اختیار میں شریعت کے قوانین پر عمل نہ کریں، وراثت کا حکم ہمارے سامنے ہو لیکن ہم جو بھی حقدار ہیں وراثت کے ان میں وراثت تقسیم نہ کریں۔ اسی طریقے پر بیوی کے حوالے سے کچھ قوانین اللہ نے دیے ہیں، اس کے کچھ حقوق ہیں، وہ حقوق ہم ادا نہ کریں، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، اولاد والدین کے حقوق ادا نہ کرے، والدین اولاد کے حقوق ادا نہ کرے۔ اسی طریقے پر کاروبار کے بارے میں کچھ اللہ کے ہمیں ضابطے ہدایات ملی ہوئی ہے، ہم ان کا خیال نہ کریں۔ تو جہاں پر بھی اللہ کا قانون ہم توڑیں گے، وہیں پر فساد برپا ہو جائے گا۔ گھر میں بھی فساد برپا ہوتا ہے، منڈیوں میں بھی فساد برپا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جہاں جہاں اللہ کی مرضی ٹوٹتی ہے، جہاں جہاں قانون ٹوٹتا ہے، وہاں پہ فساد فتنہ برپا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُ مَتَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے مسلمانوں، ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، دین یعنی نظام کل کا کل اللہ کا ہو، اللہ کا نظام نہیں تو فتنہ ہے، فساد ہے۔ فرمایا کہ قرآن سے وہ لوگ گمراہ ہوں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو توڑتے ہیں، وہ قرآن سنیں گے بھی تب بھی قرآن مجید انہیں ہدایت نہیں دے گا، وہ قرآن مجید سنیں گے تب بھی ہدایت سے محروم رہیں گے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار آیا کہ بظاہر نبی آپ کے پاس آ کر بڑے کان لگا کر قرآن کو سنتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رکاوٹ ڈال دی ہے، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا۔ وہ قرآن سنتے بھی ہیں لیکن تب بھی وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن صرف مشرکین مکہ نہیں، اللہ نے ان آیات میں ہمیں ایک پوری واضح رہنمائی دے دی کہ ان تین کاموں سے بچو گے تو تب تمہیں قرآن مجید پڑھ کر ہدایت حاصل ہوگی۔ ممکن ہے کسی کو قرآن مجید کا علم حاصل ہو جائے لیکن ہدایت سے محروم ہوگا۔ ہدایت یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی انسان کی زندگی میں ترقی کر رہا ہو، علم بہت ہو عمل کے حوالے سے آدمی زیرو ہو تو یہی اصل میں ہدایت سے محروم ہے۔ تو فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو۔ فاسق کون ہے؟ فاسق یہ تین برائیوں کے حامل لوگ ہیں، الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، جن جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں۔ ویفسدون فی الارض، اور یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں، یہی لوگ نقصان میں جانے والے ہیں۔ یہاں پر ذرا تھوڑے سے ہلکے الفاظ ہیں، یہ خسارے میں جانے والے ہیں۔ میں آپ کو ایک آیت سنا کر آج کی بات ختم کر رہا ہوں۔ سورۃ الرعد میں ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید آئی ہے؟ سورۃ الرعد میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں۔ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں۔ ویفسدون فی الارض، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اللہ کے قوانین اللہ کی شریعت اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگوں کے لیے لعنت، ایسے لوگوں کے لیے پھٹکار۔ یہاں لعنت سے مراد کیا ہے؟ لعنت اصل میں رحمت کی ضد ہوتی ہے، کچھ لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کچھ لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی رحمت ہدایت ہے، اگر ہدایت ہے تو ہر نعمت نعمت ہے، ہدایت نہ ہو تو نعمتیں قیامت کے دن ہمارے لیے جواب دہی کے وقت مشکل کا باعث ہوں گی۔ تو ہدایت سب سے بڑی رحمت ہے، اور یہ بدنصیب اس رحمت سے محروم ہوتے ہیں، گویا یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار، یہ اس کے مستحق بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان بدبختوں کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے، اس سے مراد ہے جہنم۔ یہ ساری کی ساری حرکتیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا وہ فرحو بالحیات الدنیا، اصل میں یہ دنیا کی زندگی پر ہی مطمئن ہو گئے، یہ دنیا کی عارضی زندگی، اسی کی لذت ان کا مطلوب اور مقصود ہے۔ ومل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بس ایک وقتی طور پر فائدے کا سامان، وقتی طور پر اس کی لذت ہے، جبکہ آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں اور بہترین ہیں۔ والآخرت خیر وابقا، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا طلبگار بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے اوصاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے عہد الگ، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ توحید پہ قائم رکھے، اللہ ہر قسم کے شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے، سنت رسول سے، اسلاف سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعت کو اللہ تعالیٰ ہمیں ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت بھی سنت سے کٹنے کی ایک شکل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر پوری طرح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔